الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا وقف على كبر فكبر البقاء حتى يبل لحيته فقيل له تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا, فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن القبر أول المنزل من منازل الآخرة, فالنجاة فما بعده أيسر منه, وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أقطع منه. رواه الترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي هذا حديث قريب. وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم ثم صلوا له بالتثبيت فإنه الآن يسأل, أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو بہت روتے, تو قبر سامنے آ جاتی ہے کسی طرح کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو بہت زیادہ روتے, حتیٰ کہ آپ کی ریش مبارک آنسوں سے تر ہو جاتی ہے. تو عرض کیا گیا کہ آپ جنت و دوزخ کا ذکر فرماتے ہیں, لوگوں کو نصیحت فرماتے ہیں, جنت کے آلات بیان کرتے ہیں, دوزخ کے عذاب بیان کرتے ہیں, تو اس وقت تو آپ نہیں روتے, قبر کو دیکھ کر آپ بہت زیادہ روتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے فرمایا بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل قبر ہے, آخرت کا داخلہ قبر کے راستے سے ہوتا ہے, پہلی منزل ہی قبر ہے. جس نے اس میں آسانی پائی, نجات پائی, آرام پایا, آگے کی منزلیں آسان ہوتی چلی جائیں گی. اور جو یہیں پکڑا گیا, یہیں پرسش احوال شروع ہو گئی, یہیں عذاب شروع ہو گیا, تو پھر آگے تو بڑھتے ہی چلا جائے گا, پھر آگے تو کم ہونے کا سوال پیدا نہیں ہوتا. اور یہ بھی فرمایا کہ میں نے قبر سے زیادہ کوئی سخت جگہ نہیں دیکھی, کوئی تکلیف دینے والی, تنگی دینے والی شدید ترین جگہ میں نے قبر سے زیادہ نہیں دیکھی. اسی کے ساتھ دوسری حدیث حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ہے, وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میت دفن کرنے سے فارغ ہوتے, کتنے خوش نصیب لوگ تھے جن کے جنازے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے, اپنے سامنے انہیں لحد میں اترواتے, مٹی ڈلواتے. سنت طریقہ کیا تھا؟ جب دفن سے فارغ ہوتے تو حضور وہاں رک جاتے کچھ دیر, اور صحابہ کرام سے بھی ارشاد فرماتے, اپنے بھائی کی بخشش کے لیے دعا کرو اور اس کے ثابت قدم رہنے کی دعا کرو, کیونکہ اب اس پر سوال و جواب ہو رہے ہیں. یعنی سنت طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ دفن کے بعد کچھ دیر وہاں رک جاتے تھے. یہ عظیم لوگ تھے صحاب کرام، اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ تو لکھتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام اللہ کی وہ مخلوق ہے جو اللہ کریم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے خاص طور پر پیدا کی تھی، یہ پیدا اس لیے کیے گئے تھے. دین کے امین صاحب کرام، ہر دو ہی طبقے تھے، ایک وہ جو شرف صحابیت سے مشرف ہوئے، ایک وہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دیا بدبخت. تو آپ ہی فرمائیے کہ اب حضور کی نبوت کس طبقے سے ثابت ہوگی؟ منکرین ثابت کریں گے، وہ تو انکار کر چکے تھے. سارا دین صحابہ کرام اس کے امین ہے. اگر کوئی صحابہ کرام پہ تہمت لگاتا ہے تو وہ دین میں نقص ڈالتا ہے. اس لیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ سارے کے سارے عادل، امین، نیک اور صالح تھے. یہ وہ لوگ تھے جنہیں اللہ نے اپنے نبی سے لے کر دین کو آگے پہنچانے کے لیے پیدا فرمایا. اور کتنے عجیب لوگ تھے کہ حضور کا ایک ایک لفظ آگے پہنچایا، ایک ایک کیفیت چہرے کا اتار چڑھاؤ، ایک ایک حال کھڑا ہونا بیٹھنا سونا، ذرا ذرا بات امت کو پہنچائی. آج ہمارے پاس سارا دین صحابہ سے آیا ہے. تابعین نے صحابہ سے سنا تھا، بتابعین نے تابعین سے. دین نسل در نسل، دین موروثی ہے، وراثتاً نقل ہو کر آیا، کسی نے خود سے نہیں بنایا. تو یہ ساری وراثت صحابہ سے آئی ہے. اتنے عظیم لوگ، پھر ان کا جنازہ حضور کے سامنے ان کا وصال ہو، پھر حضور جنازہ بھی پڑھائیں، اب اس سے بڑی بات کوئی دنیا میں ہو سکتی ہے؟ کوئی تصور ہو سکتا ہے؟ اس کے باوجود اس کی بارگاہ بے نیاز کی بارگاہ ہے، اس کی شان اپنی شان ہے. ہر ایک کی بڑائیاں ہمارے لیے ہیں، اس کی بارگاہ میں سب اس کی مخلوق ہے، اس کے بندے. جسے چاہے جو چاہے، پوچھے یا نہ پوچھے، عطا کرے نہ کرے، وہاں مجال دم زدر نہیں ہے. اگر ان عظیم و شان، عظیم اور مرتبہ لوگوں کو اس بات کی ضرورت تھی کہ حضور نے فرمایا دفن کے بعد قبر پر رک جاؤ، اپنے بھائی کی بخشش کی دعا کرو اور استقامت کی دعا کرو، دفن سے فارغ ہوتے 10-15-20 منٹ وہاں بیٹھ جاؤ، اللہ کا ذکر کرو، قرآن کریم اگر یاد ہے تو وہ پڑھو، کوئی تسبیح پڑھو، اللہ سے دعا کرو، یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے، اگر اس سے کوئی خطا، کوئی غلطی، کوئی گناہ، کوئی بھول چوک ہوئی ہے تو معاف فرما دے. کوئی نہیں کرتا. ہم دفن کر رہے ہوتے ہیں تو دو چار بندے مٹی ڈال رہے تھے، باقی بیٹھے اپنے دنیا کے وہی روڈ مل رہے ہوتے، کسی کو یاد نہیں ہوتا کہ میں نے بھی مرنا ہے. جان چھڑاتے ہیں، مٹی ڈال کے ہو گئے برابر، چلو چلے، بلکہ کھانا کھا کے جانا، دعوت کی فکر ہوتی ہے، یہ کوئی نہیں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا، یہ کہاں چلا گیا، یہ اب کبھی واپس نہیں آئے گا. اس کا گھر, اس کی دنیا, اس کے بیوی بچے, کیا ہوگا آگے, کیا ہوگا؟ چلو یہ تو گئے, جہاں گیا وہاں کیا ہوگا؟ کبھی سوچا کسی نے؟ سنت طریقہ یہ ہے کہ وہاں یہ سوچو کہ جو کچھ اس کے پاس تھا, حکومت تھی یا اقتدار تھا, دولت تھی یا جائیداد تھی, گھر تھے یا گاڑیاں تھیں, زمینیں تھیں, بچے تھے, بیویاں تھیں, بہن بھائی تھے, دوست تھے, سب رہ گیا. اس کے پاس تو آج نہ جوتا ہے نہ پگڑی, دو انسلی چادریں ہیں. یہ کیا کرے گا؟ کہاں جا رہا ہے؟ وہاں اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ سنت طریقہ یہ ہے کہ دفن کے بعد تھوڑی دیر قبر پر رک جاؤ, اللہ کا ذکر کرو, استغفار کرو, تسبیح پڑھو, اس کے لیے استقامت کی دعا کرو, اس کی مغفرت کی دعا کرو, تو اللہ کریم ہے, آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں. لیکن یہاں عجیب و غریب طریقے لوگوں نے ایجاد کر لیے ہیں, اور حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر جو دلائل مہیا کرتے ہیں. اللہ ہمیں معاف فرمائے. یہاں ہمارے ہاں جب قبر برابر کالنے سب چلے جاتے ہیں, ایک وہاں اذان کہنا شروع, بھائی مردے کو تمہاری اذان سے کیا تعلق؟ وہ جی مولوی صاحب کہتے ہیں اذان سے شیطان بھاگ جاتا ہے, تو اس کی قبر میں شیطان نہیں آیا. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دفن نہیں ہوتے تھے؟ کیا حضور یا صحابہ کرام قبروں پہ اذان کہتے تھے؟ انہیں خبر نہیں, تجھے کس نے بتایا اذان سے شیطان بھاگ جاتا؟ نبی کریم نے بتایا تو نبی کریم خود قبر پر اذان کیوں نہیں کہلواتے؟ بھائی جو حضور کرتے تھے وہ دین ہے, اندازوں سے دین نہ گھڑو. جو حضور کرتے تھے وہ کرو, وہ دین ہے. اس میں نہ کوئی بریلویت ہے, نہ دیوبندیت ہے, نہ اہل حدیث ہے, نہ اہل کچھ بھی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو, بات ختم ہو. یہ سارے ہمارے رکھے ہوئے نام ہیں, جہاں سے چھوڑ دو گے گمراہ ہو جاؤ. سادہ سی بات. میں کل دیکھ رہا تھا یہ مسکات شریف کی شرح, ایک بزرگ نے لکھی ہے, مختلف علماء کی آراء دیکھتا رہتا ہوں میں. انہوں نے بہت سی چیزیں پہلے جمع کر دی ہیں, اب وہ میلاد شریف کے حق میں دلائے. ان کی سب سے بنیادی دلیل یہ تھی کہ ابو لہب کو کسی نے دوزخ میں دیکھا. عموماً صحابہ کرام کے جو مشاہدات و مکاشفات ہیں وہ اسے خواب کے طور پر بیان کر دیتے ہیں, یا لکھنے والے اسے خواب لکھ دیتے ہیں. تو انہوں نے اس سے پوچھا, بھائی کیا حال ہے؟ اس نے کہا, حال پوچھنے بتانے سے بہت برا ہے, نہ میں بتا سکتا ہوں نہ آپ سمجھ سکتے ہیں. لیکن ایک بات ہے کہ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے تو میری ایک کنیز نے مجھے آ کے بتایا تھا کہ تمہارے بھائی تو دنیا سے رخصت ہو چکے, لیکن ان کے ہاں بیٹا تمہارا بھتیجا پیدا ہوا, ان کا جانشین دنیا میں آ گیا ہے. تو میں نے اسے ہاتھ کے اشارے کہ جاؤ تم آزاد ہو اس کے انعام کے طور پر. تو جب وہ دن آتا ہے تو اسی طرح کوئی انگلیوں سے اس طرح چھٹا لگاتا ہے پانی کا, تو مجھے ایک آل سانس سکون کا آ جاتا ہے. ورنہ تو آگ ہی آگ ہے, اوپر نیچے دائیں بائیں ہر طرف. اب یہ دلیل ہے کہ میلاد شریف منایا جائے, کیا یہ دلیل حضور کے زمانے کے بعد ہے؟ بولا اب تو مر گیا تھا. اور یہ حدیث تو حضور کے زمانے کی ہے, کیا اس سے حضور نے میلاد منانے کا حکم دیا؟ کیا صحابہ کرام نے اس حدیث کو دلیل بنا کر یہ میلاد منایا؟ تو پھر آج یہ کیسے دلیل ہو گئی؟ دلیل کا بھی معیار یہ ہے کہ جو دلیل آپ لے رہے ہیں کیا اس دلیل کا سہارا صحابہ کرام نے لیا؟ نہیں لیا تو پھر وہ اس بات کی دلیل نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں. چونکہ دین الیوم اکملت لکم دینکم, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں مکمل ہو گیا تھا. دین وہی ہے جو حضور کے سامنے ہوتا تھا, اور جو نہیں ہوتا تھا وہ دین نہیں. کہیں سے کوئی دور کی کوڑی لانے کی کوئی ضرورت نہیں. دین اللہ کی رضا مندی کے لیے ہے, آخرت کے لیے ہے, دنیا کو بھی سنوارنے کے لیے ہے. دین ہیلے کر کے پیسے جمع کرنے, حلوے مالے کھانے کے لیے نہیں. اللہ ہمیں ہدایت دے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق پر قائم رکھے. قال ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلط علی الکافر فی قبره 99 تنینا تنحسه وتنزغه حتی تقوم الساعۃ ولو ان تنیا منها نفخ فی الارض ما انبتت خضرا رواه الدارمی و ترمذی نحوہ وقال 79. ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر کی قبر میں اس پر ایک کم 100 ایدھے چھوڑ دیے جاتے ہیں. جو ایمان سے خالی مرتا ہے برزخ میں اس پر ایک کم 100 ایدھے مسلط کر دیے جاتے ہیں, اور وہ اسے کاٹتے اور نوچتے رہتے ہیں یہاں تک کہ قیامت قائم ہوگی. یعنی سارا برزخ کا عرصہ عذاب اس پہ ہوتا رہتا ہے. اور آپ نے فرمایا اگر ایک ایدھا ان میں سے زمین پر پھونک مار دے تو زمین پر سبزہ جل جائے اور آئندہ سبزہ اگنے کا امکان باقی نہ رہے. یہ حدیث ترمذی نے بھی روایت کی ہے, اس نے 99 کی بجائے 70 کہا ہے. عظمت باری کا انکار یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صفاتی نام 99 ہیں اللہ کے, تو 99 صفات کا انکار آ جاتا ہے. ہر صفت کے انکار کے بدلے ایک صورت ایدہ کی بن جاتی ہو تو اس کی مرضی. اب یہ تو ہماری وہ تعویلیں ہیں جو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, چونکہ حضور نے اس بارے میں کچھ ارشاد نہیں فرمایا. حضور کا ارشاد صرف اتنا ہے کہ اس پر 99 ایدہ مسلط کر دیے جائیں. علماء تفسیر یا شرح یہ بھی فرماتے ہیں کہ انسانی جو عادات ہوتی ہیں, خصلتیں ہوتی ہیں, ان کی تعداد بھی کم و بیش اتنی بن جاتی ہے. کچھ سوچنے کی, کچھ کمانے کی, کچھ خرچ کرنے کی, اس کی مختلف جو مزاج کی جہتیں ہیں ان کو جمع کیا جائے تو کافر کی ہر جہت میں کجی ہوتی ہے, ہر جہت میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے, ہر جہت الٹی ہوتی ہے. تو یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے اپنے کردار کی ہر جہت کا ایک ایدھا بن جاتا ہو. لیکن یہ تعبیریں ہیں, ان میں ارشاد نبی علیہ صاحب صلاۃ وسلام نہیں ہے. یہ سمجھنے کی کوشش ہے, سادہ سی بات ہے کہ کفر پر مرے تو اس پر 99 ایدھا مسلط ہو جاتے ہیں. اور بھی بے شمار عذاب ہیں, یہ ایک نہیں ہے. ایک یہ بھی ہے جہاں آگ ہوتی ہے، جہاں مار پڑتی ہے، جہاں اور سب کچھ ہوتا ہے، ایک یہ بھی ہے. اور ترمذی نے 99 کی بجائے 70 کہا ہے. 70 میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ عربی میں بہت سی بات کہنا ہو تو 70 کے جیسے ہمارے ہم کہہ دیتے ہیں یہ بات میں نے ہزاروں دفعہ سنی. اب گنا تو نہیں ہوتا کہ ہزاروں، مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت دفعہ سنی ہے. تو عربی میں کہنا ہو کہ بہت سے ہوتے ہیں تو 70 کہہ دیتے ہیں، لیکن حدیث میں حضور نے تعین فرمائی کہ ایک کم 100 ہوتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صفات الہی کے انکار کا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے اپنے کردار کی 99 جہتیں ہوں. لیکن بندے کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو بھی ہم سوچتے ہیں اللہ بڑا کریم ہے. ہم سوچتے ہیں، اگر ہم بھلا سوچتے ہیں تو سوچنے پر بھی 10 نیکیاں ہیں، اور 10 سے 700 تک لکھی جاتی ہیں. 700 پر اللہ پابند نہیں ہے کہ 700 وہ جتنی چاہے، یہ تو کم از کم ہے. عمل کرتے ہیں تو پھر اس پر 10 سے 700 گنا اجر لکھا جاتا ہے. غلط سوچتے ہیں تو وہ معاف فرما دیتا ہے جب تک اس پر عمل نہ کرے. اب گناہ کرتے ہیں تو وہ ایک ہی لکھا جاتا ہے، اس پر زیادتی نہیں کی جاتی. لیکن یہ رعایتیں ایمان کے لیے ہیں. کفر ایسی بلا ہے کہ وہ کسی رعایت کا استحقاق ہی نہیں رکھتا. کفر ایسی مصیبت ہے کہ اس میں کسی رعایت کا کوئی تصور ہی نہیں ہوتا، اس لیے اس کی ہر جہت ایک مصیبت بن جاتی ہے. اس کے لیے اللہ کریم اس مصیبت سے معاف فرمائے. وعن جابر قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى سعد بن معاذ حين توفى. اللہ اللہ اللہ، حضرت سعد بن معاذ بہت عظیم، بہت جلیل القدر اور حضور کے بڑے پسندیدہ خادم، بہت محبوب تھے حضور کو، بہت عظیم انسان تھے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ان کے وصال ہوا تو ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے. فلما صلى علیہ رسول اللہ علیہ وسلم، اور جب آپ نے ان کا جنازہ پڑھایا، وضع فی قبره، انہیں قبر میں اتارا گیا، بسوی علیہ، قبر پر مٹی برابر کر دی گئی، قبر بنا دی گئی. سبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحنا سلیلا. تو بڑی دیر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح فرماتے رہے، ہم بھی سب تسبیح کرتے رہے، خاموشی چھا گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش ہیں، قبر پر کھڑے ہیں، تسبیح فرما رہے ہیں، ہم بھی سب تسبیح کرتے رہے. ثم کبر، کافی دیر بعد حضور نے اللہ اکبر فرمایا. فکبرنا، ہم سب نے بھی کہا اللہ اکبر. یہ عجیب لوگ تھے، یہ وجہ یا علم نہیں پوچھتے تھے، یہ دیکھتے تھے حضور نے کیا کیا وہ کرنا ہے، بات کرنے کے بعد پوچھا کہ یا رسول اللہ، عجیب بات ہے، آج آپ نے نسبتاً طویل تسبیح بھی فرمائی اور پھر تکبیر بھی فرمائی، باقی جنازوں میں تو آپ ایسا نہیں کرتے. فقیل یا رسول اللہ لما سبحت ثم کبرت، آپ نے اتنی لمبی تسبیح فرمائی پھر تکبیر بھی فرمائی. قال لقد ضاعت على هذا العبد الصالح قبره، آپ نے فرمایا اللہ کے اس نیک بندے پر, یہ نبی کریم فرما رہے ہیں عبد الصالح, اللہ کے اس نیک بندے پر قبر تنگ ہو گئی تھی. حتی فلقہ اللہ عنہ, تو میں تسبیح کرتا رہا دعا کرتا رہا حتیٰ کہ جب اللہ نے فراخ کر دی تو میں نے اللہ اکبر کہا. حضرت صاحب کا مقام کیا تھا اور کس پائے کے صحابی تھے؟ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آذ الذی تحرک لہ العرش, یہ سعد وہ بندہ ہے جس کی موت پر عرش الہی حرکت میں آ گیا. یہ سعد بن معاذ کے بارے حضور فرما رہے ہیں کہ اس بندے کا جب وصال ہوا تو عرش ہل گیا تھا. وفتحت له ابواب السماء, اور آسمانوں کے دروازے اس کے لیے کھول دیے گئے تھے. وشاید ابو سب اون الف من الملائکۃ, اور 70,000 فرشتے اس کے جنازے کے لیے اللہ نے بھیجے تھے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سعد بن معاذ وہ بندہ ہے جب اس کا وصال ہوا تو عرش ہل گیا. دیکھیں زمین و آسمان پر بھی اثر ہوتا ہے. قرآن کریم میں آتا ہے جب فرعون اور آل فرعون ساری قوم غرق ہوگی تو ارشاد باری ہے, لا تبقی علیہ السماء والارض, سن پر نہ آسمان رویا نہ زمین روئی. تو گویا کوئی اللہ کا بندہ یا نیک بندہ فوت ہوتا ہے تو اس پر آسمان بھی روتا ہے, زمین بھی روتی ہے. لوگ کیوں روتے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں کہ آسمان پر تو رات دن اس کی تسبیحات, اس کی نیکیاں, اس کے نیک اعمال, اس کے ذکر اذکار مسلسل جاتے رہتے ہیں, تو جب اس کے وصال ہوتا ہے تو وہ بند ہو جاتے ہیں, تو آسمان کو بھی دکھ ہوتا ہے. زمین اس کے سجدوں سے مزین, جہاں بیٹھتے اللہ اللہ کرتا رہتا ہے, تلاوت کرتا ہے, حدیث شریف پڑھتا ہے, نیک اعمال کرتا ہے, تو زمین کے سینے پہ بھی جہاں وہ پھرتا ہے انوارات برستے رہتے. تو اس کی موت ہو جاتی ہے تو زمین بھی روتی ہے, آسمان بھی روتا ہے. لیکن یہ حضرت سعد فرمایا ان کے لیے تو عرش ہل گیا تھا, زمین آسمان کی بات چھوڑو, عرش عظیم ہل گیا تھا, آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے تھے کہ اب ان کی روح آئے جہاں سے آئے جیسے آئے. اور 70,000 فرشتہ اللہ کریم نے نازل فرمایا تھا ان کے جنازے میں شمولیت کے لیے. لقد ظم ظم تن ثم فرج, لیکن قبر نے بھیج ڈالا اگرچہ بعد میں فراخ کر دی. اس سب کے باوجود قبر نے اپنا حساب لے لیا, اس نے بھیج ڈالا. یہاں جو تشریحات علماء نے کی ہیں کوئی مزیدار بات نہیں کسی سے بن سکی, بات سمجھ میں آتی نہیں ہے. یہاں تو ایرے غیری کی قبروں پہ مقبرے بنے ہوئے ہیں اور ان سے مرادیں مانگی جا رہی ہیں, انہوں نے خدائی اختیار ان میں مانے جا رہے ہیں, اور وہاں اتنا عظیم القدر انسان جس کی گواہی حضور دے رہے ہیں کہ اس کے وصال پر عرش عظیم ہل گیا تھا, آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے, 70,000 فرشتے اللہ نے آسمانوں سے بھیجے جنازے میں شرکت کے لیے, ہم تو کہتے ہیں نا حضور کا ارشاد ہے 40 مسلمان جنازہ پڑھے نجات ہو جاتی ہے. جنازہ پڑھانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پڑھنے والے صحابہ کرام, 70,000 فرشتے اللہ کے. فرمایا قبر میں اتارا تو اس نے بیج ڈالا, نبی کریم خود قبر پہ موجود ہیں, تسبیحات کر رہے ہیں, ذکر کر رہے ہیں, توجہ فرما رہے ہیں. اب اس کو کوئی کیا سمجھے؟ ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ مالک ہے, بے نیاز ہے, اس کی بارگاہ میں بندے سارے بندے ہیں. وہ بخش دے تو بڑی سے بڑی خطا بخش دے, گرفت کر لے تو چھوٹے سے چھوٹے خیال کر بھی کر لے تو وہ قادر ہے, کوئی اس پر اعتراض نہیں کر سکتا. کوئی دم مارنے کی مجال نہیں ہے, اور کسی کو اس بات پہ گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے کہ میں نے بڑے نمازیں رکھے ہو, بڑی نمازیں پڑھی, بڑی تسبیح, میں بڑا پارسا ہوں. جتنے اس کے احسانات ہیں اتنی عبادت کوئی کر نہیں سکتا. ہمیشہ اس کے کرم کا امیدوار رہے, سوائے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر کوئی گرفت میں آ سکتا ہے. بہت عظیم انسان تھے, ان کی صفات سے کروڑوں لوگ بخشے جائیں گے, ان لوگوں میں ہیں یہ. لیکن جب اپنی باری آئی تو پوچھ تو لیا گیا کہ کیا کیا, یہ کیوں کیا. دیکھے نا موسیٰ علیہ السلام نے شوق ملاقات میں بات تو کی, اب اللہ سے جب ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا, جب اللہ کا کلام برائے راست سنا تو کتنی اس میں شیرینی ہوگی, کتنی لذت ہوگی, کیا کیفیت ہوگی. بھئی لوگ ایک گویے کی آواز سنتے ہیں اور دیوانے ہو جاتے ہیں. تو اللہ کے جس نبی نے برائے راست اللہ کریم کی بات سنی, اس میں کتنی لذت, کتنا سحر, کتنی آسودگی, کیا کیفیت ہوگی. تو بے اختیار ان کے دل میں آیا کہ دیکھا بھی, کہ اگر دیدار بھی ہو جائے تو کیا بات. وہ جب لذت آئی مسحور ہوئے, رب یارنی انظر الیہ, یا اللہ پردہ ہٹا دے, میں دیدار سے مشرف ہونا چاہیے. اب یار یہ کوئی گناہ تو نہیں تھا, ایک بے قراری تھی, اور وہ بھی لکائے الہی کی. اللہ کو بات پسند نہیں آئی, تو کون ہوتا ہے؟ فرمایا لن ترانی, تجھ میں یہ جرات نہیں ہے, تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. دیکھ پہاڑ کا شر کیا ہوتا ہے. فلما تجلى ربه للجبل خر موسى صعقا, وہی ذرا سی تجلی پہاڑ کی طرف فرمائی, پہاڑ کے پرخ جو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر. وہ تو شوق لکا تھا, شوق ملاقات تھا, لیکن اس کی بھی سزا مل گئی, اتنی جرات. اب یہ گناہ تو نہیں تھا, اسے آپ خطا تو نہیں کہہ سکتے, لیکن اس نے کہا آپ کو یہ زیب نہیں دیتا تھا, آپ نے ایسی بات کیوں کی. تو اپنا اپنا مقام ہے بھائی, بے ہوش ہو گئے, اور جب ہوش آیا تو دیکھو کارنی تب تو میں توبہ کرتا ہوں یا اللہ. یہ کسی نے تو نہیں نے کہا, موسیٰ علیہ السلام ہی کہہ رہے کہ وہ سمجھ گیا کہ یہ اللہ کو میری بات پسند نہیں ہے. یا اللہ میں فوراً میں توبہ کرتا ہوں یا اللہ. تو فرمایا موسیٰ خود مات ہے تو کہا, ہم نے آپ کو رسالت دی, نبوت دی, شرف ہم کلامی کو جو دیا ہے اسے قابو رکھ. وَقُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ, اس پر میرا شکر ادا کر, چونکہ جو کچھ تیرے پاس ہے وہ میری عطا ہے, تیرا حق نہیں ہے. خُذْ مَا آتَيْتُكَ وَقُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ, جو نعمتیں میں نے دی ہیں ان پر میرا شکر ادا کر. پوری مخلوق کو قرآن نے آسودہ زندگی کا اصول بتا دیا کہ جو تیرے پاس نہیں ہے اس کا لالچ نہ کر, جو تیرے پاس ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کر. اگر ہم سب یہ کر لیں تو ہماری زندگی سے دکھ ختم ہو جائے. دکھ کہاں سے آتے ہیں, وہ بھی چاہیے, وہ بھی چاہیے, وہ بھی میرے پاس ہونا چاہیے, وہ بھی یار جو تیرے پاس ہے اسے انجوائے کر, اس پر اللہ کا شکر کر, جو نہیں ہے وہ نہ سہی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس بے نیاز کی اپنی باتیں ہیں, کون سی ادا اسے پسند آتی ہے, کس ادا کو وہ پسند نہیں فرماتا, یہ اس کی مرضی ہے, اسے کوئی پابند نہیں کر سکتا. اسے وہ بندہ محبوب بھی ہے, اس پر وہ راضی بھی ہے, اتنی عظمت عند اللہ ہے اس کی کہ اس کے وصال پر عرش عظیم ہل گیا. بھائی اس کے تعلقات پر عرش عظیم سے آگے تک تھے, اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے, 70,000 فرشتے کو حکم ہوا کہ جاؤ میرے بندے کے جنازے میں شامل ہو جاؤ, اس کی بخشش کے لیے دعا کرو. رحمت للعالمین جن کی شفاعت کی امید پہ کائنات بیٹھی ہے, انہوں نے اس کا جنازہ پڑھایا, قبر میں اتروایا, قبر برابر بیٹھے تسبیح پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ, لیکن فرمایا قبر نے بھینچ ڈالا. اب اس کی مرضی, پتہ نہیں کون سا خیال, کون سا کام, کون سی بات, وہ جانے اس کا مخلوق جانے. ہمارے لیے اس میں اتنا کافی ہے کہ ہمیں اپنی حیثیت کا ادراک ہونا چاہیے کہ ہم کیا ہیں. ہم تو صحابہ کرام کی جوتوں پہ جو خاک پڑتی تھی نا, اس کے ریزے کے برابر بھی نہیں. کیا ہم اور کیا ہماری نیکیاں, ہم کس بات پہ فخر کیے پھرتے ہیں, پارسا بنے پھرتے ہیں, ہاتھ چموا رہے ہیں, گھٹنے دبوا رہے ہیں, ہم کون سی اعلی مخلوق آ رہے ہیں. شکر کریں نجات ہو جائے. میت کو دفن کرو تو عبرت حاصل کرو, اس کی بخشش کے لیے دعا کرو. وہ تمہارا بیٹا تھا, باپ تھا, بھائی تھا, بہن تھی, بیوی تھی, ماں تھی, کچھ دیر وہاں رک جاؤ, سنت ہے, تسبیح کرو, تلاوت. علماء فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی پہلی اور آخری آیات پڑھو, کچھ نہیں آتا تو اللہ اللہ تو آتی ہے, دعا ہی کرتے رہو. اور اپنے لیے بھی عبرت حاصل کرو کہ گھر تو میرا بھی یہی ہے, یہ آج آ گیا کل میں بھی آ جاؤں گا. اللہ اللہ اللہ, تو رحمت اللہ علیہ امین صلی اللہ علیہ وسلم تھے, وہ سعد بن معاذ تھے, ہلکی سی جھلک اللہ نے دکھائی پھر کشادہ کر دی. اللہ معاف فرمائے, ہمارے پاس تو نہ وہ زمانہ ہے, نہ وہ امام الانبیاء ہیں, نہ وہ دعا کرنے والے صحابہ ہیں, نہ جنازہ پڑھنے والے فرشتے. ہم تو یہی ہم ہیں اور ہمارے جیسے لوگ ہیں, تو کم از کم ہمیں مردے کے ساتھ تو سنت کے مطابق سلوک کرنا چاہیے. ہاں رواجات نہیں اپنانے چاہیے.